الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیصان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاحقاف کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. سورۃ الاحقاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ تو مکی ہے لیکن اس میں 3 آیات مدنی ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 4 رکوع اور 35 آیتیں ہیں. اس سورہ مبارکہ میں یمن کی سرزمین احقاف، یمن کی وہ سرزمین کہ جس کا نام احقاف تھا، اس کا تذکرہ ہے. اور احقاف بیسیکلی وہ علاقہ ہے جہاں قوم عاد بستی تھی. قوم عاد وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا. تو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 21 سے سرزمین احقاف میں رہنے والی قوم کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاحقاف ہے. اس سورہ مبارکہ کے بنیادی مضامین توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، جنت اور جہنم ہیں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. فرمایا کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے. سب سے پہلے قرآن پاک کی عظمت و شان کا بیان کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اللہ کی ذات پاک وہ ہے جو عزت والی ہے، حکمت والی ہے. تو اس کا قرآن، اس کی کتاب بھی عزت والی اور حکمت والی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کے با مقصد اور برحق ہونے کو بیان فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بیان فرمایا کہ آسمان و زمین کی جو پیدائش ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ ایک مخصوص مدت ہے جب تک ان کو بقا ہے. جب وہ مدت آ جائے گی تو آسمان بھی فنا ہو جائیں گے اور زمین بھی فنا ہو جائے گی. ارشاد ہوتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ ہی بنایا، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے، اور کافر اس چیز سے منہ پھیرے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے. آسمان و زمین کی تخلیق برحق ہے، محض کھیل کود اور تماشا نہیں. اس کا نظام انتہائی پیچیدہ اور انتہائی اعلیٰ درجے کے علم پر مبنی ہے، اور اس کے باوجود کہ آسمان و زمین کا یہ نظام بظاہر لگتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، آسمان محکم اپنی جگہ پر قائم، زمین محکم اپنی جگہ پر اپنے امور کو سر انجام دے رہی ہے، سلسلہ کائنات وسیع و عریض اور بڑے شاندار طریقے سے جاری و ساری ہے، آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ آسمان و زمین کا اتنا بڑا نظام سب فنا ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ ایسا ہوگا، آسمان و زمین فنا ہوں گے. ایک وقت آئے گا، ایک مدت ہے جس تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بقا بخشی ہے، دوام بخشا ہے. جب وہ مدت آئے گی تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ مدت ہے روز قیامت. جب قیامت کی ابتدا ہوگی، قیامت وقوع پذیر ہوگی، برپا ہوگی، تو پھر یہ سارے نظام ختم ہو جائیں گے. اب اس نصیحت کے باوجود کہ جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، اولاً تو خود ہمیں ہی اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. ہماری زندگی 70 سال، 80 سال، 50 سال، تو ہماری اپنی زندگی دائمی نہیں، فانی ہے، ختم ہونے والی. اور پھر جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جس زمین پہ رہ رہے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی فانی ہے. اور پھر جس کائنات کے اندر ہم بستے ہیں، آسمان و زمین کے جس نظام کے اندر ہم رہتے ہیں، وہ بھی دائمی نہیں ہے، اسے بھی ختم ہونا ہے. تو گویا ہم فانی ہیں، جس زمین پہ رہتے ہیں وہ فانی ہے، جس کائنات میں رہتے ہیں وہ فانی ہے، اور یہ ساری کی ساری فانی زندگی کے بعد ایک دائمی زندگی شروع ہونی ہے، جنت کی یا جہنم کی. وہ جنت کی زندگی ہے تو دائمی ہے، وہ جہنم کی زندگی ہے تو کافروں کے لیے دائمی ہے. تو ایک وہ زندگی آنی. اب یہ جو سارا ایک نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے کائنات کا، زندگی کا، اگلی زندگی کا، ان ساری نصیحتوں کے باوجود کفار کے جنہیں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جنہیں عذاب آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے، وہ ان سب چیزوں سے منہ پھیر کے بیٹھے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے منہ پھیر کے بیٹھے ہیں. ورنہ جب کسی کو کسی شے کی حقیقت اور اس کی تفصیلات بتا دی جائیں، تو اگر عقل مند ہو تو نصیحت کی طرف آتا ہے، نصیحت کو قبول کرتا ہے. لیکن کفار وہی اپنے شرک اور بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان بتوں کی جو حقیقت اور ان کی بے حیثیتی ہے اس کو بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا، قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. تم فرماؤ، بھلا بتاؤ تو کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا ہے، یا آسمانوں میں ان کا کون سا کوئی حصہ ہے. میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کچھ بچا کھچا علم ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو شرک میں مبتلا ہیں، جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ اللہ کے سوا جن بتوں کی یا چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان کے بارے میں کچھ معلومات دو، کچھ بتاؤ کہ یہ جو زمین ہے اس کا کون سا ذرہ ہے جس کے خالق یہ بت ہیں. اور اگر دکھا نہیں سکتے، ایسا اسی طرح زمین کا یا آسمان کا کوئی ایسا حصہ ہو کہ جو ان بتوں نے بنایا، اور اگر یہ نہیں تو پھر کوئی پچھلی کتاب کہ جو تحقیق سے ثابت ہو، سند کے ساتھ ثابت ہو کہ یہ واقعہ تن پہلوں کا صحیح علم ہے، تو اس میں سے کوئی کتاب دکھا دو کہ جس میں کوئی لکھا ہوا ہو کہ شرک درست ہے اور بت خالق ہیں یا خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں ایسا نہیں فرمایا. یا پھر کوئی پچھلے زمانوں کا کوئی سچا علم ایسا ہو کہ جس میں جس علم سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں. گویا عقل، نقل، مشاہدہ، سابقہ کتابیں، علم صحیح، ان میں سے کوئی چیز تو ایسی ہو کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی خدائی کو ثابت کر سکے. اگر نہیں اور یقیناً نہیں، تو پھر شرک جو ہے یہ بدترین مذہب ہے اور بدترین عقیدہ ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور بے بسی کو، بتوں کی بے بسی کو اور بت پرستوں کی ایک اور حماقت کو بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرے جو قیامت تک اس کی نہ سنیں گے، اور وہ بت ان کی پوجا سے بے خبر ہے. یہ کافروں کی جو جھوٹے خدا ہیں، بت ہیں، یہ آیت مبارکہ ان پر منطبق ہوتی ہے کہ یہ کفار انہیں پکارتے ہیں، اور وہ بت قیامت تک نہ تو ان کی پکار کو سن سکتے ہیں اور نہ وہ ان کی پوجا سے خبردار ہیں. تو یہ بتوں کے حوالے سے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک بت ہے. اب آپ آج سے ہزار سال پہلے بھی اگر وہ رکھا ہوا ہے اور لوگ اس کو پکار رہے ہیں، تو کیا وہ سن لیتا ہے؟ نہیں. کیا وہ جواب دیتا ہے؟ نہیں. کیا وہ ان کی باتوں سے خبردار ہے؟ نہیں. کیا وہ ان کی عبادت سے خبردار ہے؟ نہیں. تو یہ ہر ہر بت کے اوپر منطبق ہے. یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں گا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ قیامت تک وہ ان کی نہ سنیں گے, وہ بت ان کی پکار قیامت تک نہیں سنیں گے اور وہ ان کی پکار سے عبادت سے غافل ہیں, یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے. میں نے بعض ایسے خوف خدا سے آری یعنی فارغ لوگ دیکھے ہیں کہ جو اس آیت کو اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسلمان دنیا بھر میں ساری دنیا میں یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں اور اولیاء کرام کو جو ہے مدد کے لیے پکارتے ہیں, تو اس کے اوپر یہ آیت پڑھ دیتے ہیں کہ وہ ان کی پکار کو سنتے بھی نہیں ہیں اور ان کی پکار سے غافل ہیں. الامان والحفیظ کہ بتوں کی آیتوں کو اللہ کے نبیوں اور ولیوں پر منطبق کیا جائے. اگر یہی بات ہے تو میں صرف دو تین چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. سب سے پہلے, ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے, ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے, التحیات کے اندر وہ کیا پڑھتا ہے؟ السلام علیکم ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. تو یہ جو پوری دنیا کا ہر مسلمان پڑھتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے, تو یہ جو آج تک کروڑوں اربوں مسلمان نمازوں میں ہر نماز میں نبی کو پکارتے آ رہے ہیں, السلام علیکم ایہا النبی, اے نبی آپ پہ سلام, اے نبی آپ پہ سلام, تو کیا نبی نہیں سنتے؟ کیا نبی غافل ہیں اس سے؟ تو یہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا, صحابہ کرام سے لے کر آج تک سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو پکارتے ہیں اور وہ سنتے. تو اب اس آیت کو کیسے منطبق کر سکتے ہیں اللہ کے نبیوں پر؟ دوسری بات, ہر مسلمان کو پتہ ہے جو تھوڑا سا شریعت کے احکام کو جانتا ہے, جس نے حدیثیں پڑھی ہیں, ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو قبرستان جا کے یہ کہو, السلام علیکم, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. یا دوسرے الفاظ میں ہے, السلام علیکم بما صبرتم, وہ دوسرے الفاظ ہیں, لیکن حدیثوں کے اندر واضح طور پہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ قبرستان جاؤ تو ان کو سلام کرو. تو بتائیے اگر وہ اس آیت میں داخل ہیں, عام مسلمان اللہ کے ولی, پھر بھئی نہ وہ سنتے ہیں اور وہ ہیں بھی غافل, تو پھر یہ جا کے سلام پڑھنے کا, سلام کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ فضول ہے پھر تو بالکل. جبکہ یہ احادیث میں ایک میں نہیں ہے, بیسیوں احادیث ہیں اس کے اوپر, حدیث کی کتابوں میں لائنیں لگی ہیں حدیثوں کی جن میں فرمایا قبرستان جاؤ تو جا کے سلام کرو. تو کیا یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے اللہ کے ولیوں کے اوپر کہ وہ ان کے پکارنے سے غافل ہیں اور وہ ان کی پوجا سے بے خبر ہیں اور ان کو جانتے ہی نہیں؟ حالانکہ ولیوں کی پوجا تو کوئی بھی نہیں کرتا, سلام ہی کرتے ہیں جا کے, مدد مانگتے, مدد مانگ رہا کوئی شرک نہیں ہے, خدا سمجھ کے تھوڑی مانگتے, خدا کا بندہ سمجھ کے مانگتے. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ حاضر ہوتا ہے سنہری جالیوں کے سامنے, ہر کوئی جا کے, ہر کوئی جا کے وہاں پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیکم ایہا النبی, نبی پاک علیہ السلام کو سلام کرتا ہے سنہری جالیوں کے سامنے, ہر کوئی سلام کرتا ہے, خواہ وہ کسی بھی جو ہے نا وہ اس سے تعلق رکھنے والا, ہر کوئی سلام کرتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام, کہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو مجھ پر سلام کرے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پہ لوٹا دیتا ہے, میری توجہ میری طرف واپس لوٹا دیتا ہے اور میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ حدیث ہے مسلم شریف کی. تو اب جو ہر کوئی جا کے سلام کر رہا ہے, نبی پاک علیہ السلام سن رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, تو کیا یہ آیت منطبق ہو سکتی کہ نہ وہ ان کی سنتے ہیں نہ ان کو جواب دیتے ہیں اور وہ غافل ہیں؟ تو یہ آیت بتوں کی آیت خدا کے نبیوں ولیوں پر منطبق کرنا بہت بڑا ظلم ہے. یہ ہمیشہ فرق رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت جس کے بارے میں نازل کی ہے اسی میں رکھی جائے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آیت کافر کے بارے میں اس کو مسلمان پہ لگا دو, آیت بت کے بارے میں ہے اسے نبی ولی پہ لگا دو. لہذا ایسی آیتوں کے ایسے مفاہیم لینا جو ہے یہ بڑا ہی افسوسناک عمل ہے. اسے اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو وہ بت ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے. تو یہ قیامت کا منظر ہے کہ قیامت میں جب سب اٹھیں گے تو بت پرست اپنے بتوں کو اولاً تو کچھ سمجھیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ہماری مہربانی کرے ہمارے اوپر, لیکن وہ بت ان کے دشمن ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا فرمائے گا, بولنے کی قوت عطا فرمائے گا. وہ بت بولیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, شیطان کو پوچھتے تھے. اگلی آدمی ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ, اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کے بارے میں کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے. یہ اب ان کا قرآن کے بارے میں رویہ, پہلے تو کافروں کا بت پرستوں کا جو بتوں کے ساتھ طرز عمل تھا وہ بیان, اور خدا کی توحید سے جو انکار تھا اس کا بیان تھا. اب ان کا جو قرآن کے بارے میں ہے اس کا بیان ہوتا ہے کہ جب آیات الہیہ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ حق کو کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے. تو قرآن کی آیتوں کو جادو کہہ کر اس کا انکار کر دیتے, حالانکہ جادو تو ان کی قوم کے اندر بھی موجود تھا, جادوگر تو اور بھی لوگ موجود تھے. تو اگر یہ جادو ہے, معاذ اللہ, قرآن اگر جادو ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ اگر یہ انسانوں ہی کا کلام ہے, خدا کا کلام نہیں ہے, اس کے بارے میں تمہیں شک ہے خدا کے کلام ہونے کے بارے میں, تو تم بھی ایسا لے آؤ. تو جب قرآن کو جادو کہہ رہے ہیں اور جادوگر ان کی قوم کے اندر بھی موجود ہیں تو اسی طرح کا کلام وہ بھی ان سے بنوا لیتے, جنتر منتر جادوگروں سے بنوا لیتے. تو جادو تو کہہ دیا, لیکن کبھی کسی جادوگر یا اس کے کلام کو قرآن کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اوپر اوپر سے کہنا یا عام جو لوگ ہیں ان کو بیوقوف بنانے کے لیے تو تھا, لیکن اندر سے حقیقت میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو کے جملے نہیں, کہاں جادو کے ٹیڑے میڑے الٹے سیدھے اور نہ سمجھ میں آنے والے اور فضول قسم کے جو ہے نا وہ جملے, کہاں قرآن پاک کی فصیح زبان, خوبصورت زبان, اعلیٰ عربی, عربی مبین, فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے معنی پر مشتمل, کہاں وہ کلام. کبھی آپ جادو کے جنتر منتر کبھی آپ نے سنے ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں, عجیب سے رنگ برنگے سے الفاظ کو آپس کے اندر مکس کر کے کھچڑی سی بنا کے جو وہ منتر بنا دیا جاتا ہے. اب قرآن پڑھیں تو کہاں قرآن کی وہ روانی, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, کہاں جو ہے وہ قرآن کی روانی, والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. تو کہاں قرآن کے خوبصورت فصیح اعلیٰ درجے کے عربی کے زبان الفاظ, اور کہاں وہ جنتر منتر کے ٹیڑے میڑے الفاظ. تو قرآن پاک کو جادو کہنا ہی ان کا باطل تھا, غلط تھا, اور وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ محض لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تو استعمال ہو سکتی ہے یہ بات, لیکن حقیقت میں قرآن کو جادو کہنا غلط ہے. اب ایک اور اصطلاح وہ بھی اسی کے ساتھ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں, قرآن اللہ کا کلام نہیں, یہ تو نبی نے خود بنا لی ہے. اسی کے حوالے سے ارشاد فرمائے ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فلا تملکون لی من اللہ شیئا ہو اعلم بما تفیضون فیہ کفا بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود ہی قرآن بنا لیا ہے, تم فرماؤ اگر میں نے اسے خود ہی بنایا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرے لیے کسی چیز کے مالک نہیں. وہ اللہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں اے لوگوں تم مشغول ہو, اور میرے اور تمہارے درمیان وہ کافی گواہ ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. کافروں کا یہ ایک اور الزام تھا جو بولتے رہتے تھے, اور اس کو کئی انداز میں انہوں نے کہا. कि भाई ये जो कुरान है ये नबी ने खुद ही बनाया है और बनाकर अल्लाह की तरफ इसे मंसूब कर दिया है कि ये खुदा का कलाम है, वरना ये बनाते खुद ही। आप उसमें कभी बोलते थे कि भाई ये एक दो आदमी हैं अजमी, वो इनकी मदद करते हैं और ये मिलजुल के बना के और आके हमारे सामने पेश कर देते हैं। कभी कहते थे कि ये खुद ही बना लेते हैं। तो ये आम तौर पे उनके जुमले थे कि ये इनका अपना ही कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। उस पर कुरान पाक में कई अंदाज में जवाब दिया गया। जैसे एक जवाब तो मैंने अभी पहले अर्ज किया कि कुरान पाक में एक जगह तो फरमाया गया कि अगर तुम्हें ये शक है कि ये खुदा का कलाम नहीं नबी का अपना कलाम है तो फिर तुम भी बना के ले आओ, क्योंकि तुम्हारी नजरों में तो ये तुम्हारे जैसे इंसान है। तो जब ये तुम्हारे जैसे इंसान है तुम्हारी नजरों में और ये ऐसा कलाम बना सकते हैं तो तुम भी बना के ले आओ, जबकि ऐसा कभी नहीं कर सके। तो कई जगह तो इस अंदाज में जवाब दिया। यहां पर जवाब दिया गया कि ऐ नबी अलैहिस्सलाम आप इनसे फरमाएं कि अगर ये कुरान मैंने खुद बनाया है और बनाकर मैंने खुदा के ऊपर इसका झूठ बांध दिया कि ये खुदा का कलाम है, तो इसकी जो सजा होगी वो तो खुदा देगा और जो खुदा सजा देगा उससे कोई बचा नहीं सकता। तो अब इसका जो कुछ भी वबाल होगा वो तो मेरे ऊपर है, तुम तो इस वबाल को मुझसे दूर नहीं कर सकते, तो तुम इस पहलू को छोड़ दो कि ये मैंने बना के खुदा की तरफ मंसूब कर दिया, इसकी बात ना करो, तुम इसकी तालीमात पे गौर करो, इसके दलाइल पे गौर करो, इसमें जो खुदा की वहदानियत, आखिरत के क्याम, अल्लाह ताला की कुदरत, जिंदगी गुजारने की तालीमात, हशर व नशर का अकीदा और उसके ऊपर दलाइल, इसमें जो चीजें बयान की गई हैं उन पे गौर करो, उन पे गौर करो, उनमें गौर करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये बंदे का कलाम, बशर का कलाम नहीं है, ये खालिक का कलाम है, खुदा का कलाम है। दूसरा मजीद ये भी इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह खूब जानता है ऐ लोगों जिन बातों में तुम मशगूल हो, जिन कामों में तुम मशगूल हो, जो तुम कर रहे हो खुदा खूब जानता है, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही बतौर गवाह के काफी है, वही गवाह है कि ये कलाम मेरा नहीं खुदा का है, मैं खुदा की तरफ झूठ नहीं मंसूब करता, खुदा की तरफ हक ही मंसूब करता हूं और मैं उसका सच्चा रसूल हूं। अब इसके बाद काफिरों को समझाने के लिए मजीद आप इरशाद फरमाते हैं, आपको हुक्म होता है कि आप ये फरमाएं, फरमाएं कुल मा कुंतु बिदअम मिनर रुसुलि वमा अदरी मा युफालु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैय वमा अना इल्ला नज़ीरुन मुबीन। ए नबी तुम फरमाओ मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूं और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं तो उसी का ताबे हूं जो मुझे वही होती है और मैं तो सिर्फ साफ डर सुनाने वाला हूं। ये फरमाया गया, कई बातें इसमें इरशाद हुई हैं और हर बात इसमें बड़ी तफसील के साथ वजाहत तलब है, वजाहत उसकी चाहिए। फरमाया ए नबी तुम फरमाओ कि मैं कोई अनोखा रसूल नहीं। अनोखा से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि लफ्ज रसूल नाम को पहले गुजरा ही नहीं, कोई रिसालत का पहले किसी ने दावा किया ही नहीं, मुझसे पहले कोई रसूल आया ही नहीं और मैंने दुनिया में बिल्कुल एक नई बात बयान कर दी कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो ये मेरा दावा है रिसालत, दुनिया में रसूल का आना, ये कोई दुनिया में अनोखी बात नहीं है, मुझसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके, मुझसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो खुद मक्के मदीने मक्के वाले मानते थे कि हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम को तो खुद ये कुफारे मक्का मानते थे। मूसा अलैहिस्सलाम का भी नाम इन्होंने सुना हुआ था, ईसा अलैहिस्सलाम का भी नाम सुना हुआ था, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का भी नाम इन्होंने सुना हुआ था और इस तरह बहुत सारे रसूलों के बारे में इनको पता था कि अल्लाह ताला ने रसूल भेजे हैं। तो लिहाजा रसूलों का आना जो है वो इनके लिए कोई अजनबी और अनोखी बात नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसे फरमाया कि मैंने कोई ऐसा अनोखा दावा नहीं कर दिया कि जिसके बारे में तुम्हारे ज़हनो गुमान में कोई तसव्वुर ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है दुनिया के अंदर। अच्छा अब यह है अब मैंने दावा कर दिया, अब बात सिर्फ ये है कि मेरा दावा सच्चा है या नहीं, तुमने इसकी तहकीक करनी। मैं कहता हूं कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं और उसकी दलील ये है कि खुदा ने अपना कलाम मेरे ऊपर नाजिल किया और वो कलाम ऐसा है कि जिस जैसा कलाम कोई बशर बना नहीं सकता। अब मेरे किरदार, मेरी तालीमात, मेरे कलाम, खुदा के मुझ पर नाजिल करदा कलाम, इन सारी चीज़ों को सामने रख के देखो कि क्या अल्लाह के रसूल का किरदार ऐसा ही होता है, क्या अल्लाह के रसूल के औसाफ ऐसे ही होते हैं। अगर वो सारे औसाफ मुझ में पाते हो तो मुझे खुदा का रसूल मान लो। तो ये तो बात ही नहीं कि रसूल आना जो है ये कोई एक मुहाल चीज है और ये हो नहीं सकता। जब तक अल्लाह ताला ने खुद सिलसिला नबुवत रिसालत को खत्म नहीं किया था तब तक रसूलों का आना एक मामूल था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूं कि मैंने ऐसा दावा कर दिया कि जिस तरह का दावा पिछली पूरी वो हजारों सदियों के अंदर नहीं गुजरा, ऐसा नहीं। अच्छा, दूसरी बात फरमाया कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। इससे क्या मुराद है? इसकी मुराद में उलमा ने बहुत सी बातें की हैं। वैसे बज़ाहिर इसका सीधी सीधी मुराद तो ये लगती है कि मेरा अंजाम क्या होगा, तुम्हारा अंजाम क्या होगा, दुनिया में या आखिरत में, मैं नहीं जानता। अब इस पर सवाल ये होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अंजाम नहीं जानते, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने जिसे रसूल बनाया उसका अंजाम खराब तो नहीं हो सकता। जिसे अल्लाह ताला ने रसूल बनाया ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्यामत के दिन जो है वो उसी के आमाल के अंदर जो है वो खराबी जाहिर हो जाए और उसी का पता नहीं क्या बनेगा, ये कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि यहां या तो ये मुराद है कि मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, तुम कबूल करने से इनकार कर रहे हो। अंजामे कार क्या होता है कि मैं गालिब आऊंगा या तुम गालिब आ जाओगे, इसका मुझे पता नहीं। कि अभी तो इब्तदाई दावत चल रही है, कुछ लोग मान रहे हैं, अक्सरियत नहीं मान रही, लेकिन नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि सब मान जाएंगे और दीन इस्लाम गालिब आ जाएगा, या ये होगा कि मैं मगलूब हो जाऊंगा, तो इसका पता नहीं। तो अगर ये माना है तो ये माना इस एतबार से ठीक है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया अल्लाह ताला के हुक्म से, तब आपको नहीं पता था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने कुरान ही में बयान फरमा दिया था कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वद्दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, कि वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हक, दीन हक और हिदायत के साथ भेजा ताकि उसे सारे दीनों पर गालिब कर दे। तो जब अल्लाह ताला ने ही बता दिया था कि नबी के दीन को सारे दीनों पर गालिब करेगा, तो पता चल गया था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मगलूब नहीं होंगे, गालिब होंगे। तो जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप बता दे कि मैं नहीं जानता, तो उसको नहीं जानते थे, लेकिन फिर जब अल्लाह ताला ने इल्म दे दिया तो आपको पता चल गया। तो ये दुनियावी अंजामे कार के एतबार से बात थी। दूसरा, अगर इसे आखिरती मुराद है तो इसका कि आखिरत में नबी के साथ क्या होगा, तो इसके भी उलमा ने मुतअद्दद जवाबात इरशाद फरमाए। एक जवाब तो ये दिया कि इससे मुराद ये है कि आखिरत का जो तफसीली अंजाम है मेरा और तुम्हारा, वो मैं नहीं जानता। मेरा और तुम्हारा तफसीली अंजाम, तफसीली अंजाम से क्या मुराद है? तफसीली अंजाम ये है कि आखिरत की जो जिंदगी है वो लामुतनाही है, दायमी है ना, हमेशा हमेशा जन्नत और जहन्नम ने बाकी रहना। अब जन्नत हमेशा रहनी है तो ये लामुतनाही, इधर जहन्नम ने हमेशा रहना और उसमें अरबों काफिर होंगे और हर काफिर के साथ जो सलूक होगा दायमी होगा, हमेशा होगा, वो भी लामुतनाही। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तफसीली इल्म का इनकार किया कि जन्नत में जो हमेशा हमेशा का लामुतनाही नेमतें और लामुतनाही चीजें हैं और जो तुम्हारे साथ काफिरों के साथ लामुतनाही अजाब, लामुतनाही जमानों तक है, मैं उसे नहीं जानता। तो इसे कहते हैं तफसीली दिरायत की नफी। तो आपको तफसीली, आपने दिरायत की नफी कर दी कि मैं नहीं जानता, तफसीलन क्या। और अगर इसे ये मुराद है कि मैं बिल्कुल ही नहीं जानता मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या होगा, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ इस हद तक जो है वो दुरुस्त हो सकता है کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا کھول کر بیان نہیں کر دیا تھا آپ نے تب تک کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اے نبی قیامت کے دن نبی اور نبی کے غلاموں کے ساتھ نور ہوگا، قرآن پاک کی آیت، یا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی ان قریب قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز فرما دے گا، ساری مخلوق آپ کی تعریف کر رہی ہوگی. پھر جب نبی پاک علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ وہ دن آئے گا ساری مخلوق پریشان ہوگی، آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، آپ سے کہا جائے گا کہ اے محبوب بولیے آپ کی سنی جائے گی، آپ شفاعت کیجیے آپ کی مانی جائے گی، آپ کہیے آپ کی بات کی اطاعت کی جائے گی. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتا دیا تھا تو پتہ چل گیا، تو جب نہیں بتا تھا تب یہ فرما دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دی. تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا نہیں کتنوں کا فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. تو یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک بندے کی بشارت دے دی، یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، حسن جنت میں، حسین جنت میں، حسن حسین نوجوان جنت کے سردار، حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، حضرت خدیجہ کے لیے جنت میں محل ہے، فلاں کے لیے جنت میں محل ہے، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جہنم. تو یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ کیا تھا؟ کیا یہ پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا. تو جب تک نہیں پتا تھا تب تک یہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ کر کے علم عطا فرمایا، اور آپ کا علم روز بروز ترقی پہ رہا، عروج پہ رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا. تو یہ اس اعتبار سے سارا کلام. ایک اور معنی بھی علماء نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا ما ادری، میں درایت سے نہیں جانتا. علم دو طرح کا ہے، ایک ہے خبر سے اور ایک ہے درایت سے. خبر یہ ہے اللہ نے بتایا اور پتہ چل گیا، اور درایت یہ ہے کہ اپنی عقل سے سوچا، عقل سے سوچا، مقدمات کو ترتیب دیا، نتیجہ نکالا. تو درایت کہتے ہیں جو آدمی اپنی عقل اور سوچ سے فکر کر کے، سوچ سوچ کے جو علم حاصل کرتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ ان سے لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اپنی عقل سے نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، جو جانتا ہوں خدا کے بتانے سے جانتا ہوں. تو یہاں درایت یعنی عقل کے جو ہے وہ نتیجہ کل ہونے سے اور عقل کے بتا دینے سے اور عقل کی قیاس آرائیوں سے جاننے کی نفی ہے، علم اخبار الہی سے یعنی اللہ کے بتا دینے سے علم حاصل ہونے کی نفی نہیں. تو یہ چند ایک اس کی تفصیلیں ہیں جو علماء نے بیان کی، اور بڑا لمبا کلام کیا اس کے اوپر علماء نے، میں نے بڑا اختصار کے ساتھ اس کو پیش کیا. اگلے حصے میں فرمایا کہ میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اور میں تمہیں کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں. یعنی میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں تم میں سے ہر ایک کو ٹھکانا بتاتا پھروں کہ تم جنت کے فلاں طبقے میں ہوگے اور تم جہنم کے فلاں جو ہے نا وہ درکے کے اندر ہوگے اور اتنی سزا ملے گی. یہ ساری تفصیلات بتانا میرا کام نہیں ہے، مجموعی طور پہ خدا کے احکام پر عمل کرنے کی فضیلت اور بشارت، اور نافرمانی کرنے کی سزا اور عذاب، یہ بتا دینا میرا کام ہے. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثله فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم اس کا انکار کرو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا ہے تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں غور کرو، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو، یہ جو اگر کے لفظ کے ساتھ ہے یہ کوئی شک اور تردد کے لیے نہیں ہے کہ قرآن تو قطعی اور یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نبی پاک علیہ السلام یہ تو دعویٰ کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. تو لہذا یہ جو اگر کا لفظ ہے یہ تردد اور شک کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایک انداز کلام ہوتا ہے سامنے والے کو سمجھانے کے لیے اور اسے اپنے قریب کر کے اپنی بات اس تک پہنچانے کے لیے. تو یہ اس اعتبار سے کلام ہے کہ لوگوں دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم پھر اس کا انکار کرو، اور اس قرآن کا یہ معاملہ ہو کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم اس کی گواہی دے چکا ہو کہ یہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، تو وہ تو ایمان لے آئے، وہ قرآن کو دیکھ کر سن کر ایمان لے آئے، اور تم اپنے تکبر کے اندر پڑے رہو، نہ ماننے کے اوپر پڑے رہو، انکار حق کے اوپر پڑے رہو، تم بتاؤ کہ پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے جسے بہت مختصر الفاظ کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کہا جائے کہ اے کافروں غور کرو، اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور پھر تم نے اسے نہ مانا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علم والے لوگ ہیں، جنہیں اللہ نے پہلے کتاب دی ہوئی ہے اور جو اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں، انہوں نے ان میں سے ایک صاحب علم نے قرآن کو سنا اور سمجھ گیا کہ یہ خدا کا کلام ہے، تو وہ ایمان لے آیا۔ تو اب وہ تو ایمان لے آیا اور تم پھر انکار کے اندر ہی پڑے ہوئے ہو، تو بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ ایک سمجھانے والی بات ہے، یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، کہ جو دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جبرن ہدایت نہیں دیتا، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ کسی شے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے مانا جائے، اس کے حق کو ہٹا کر اس کے ساتھ انکار کا رویہ اختیار کیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا ظالم ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، کس طرح؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کر کے ہدایت نہیں دیتا، ہدایت قبول کرنا نہ کرنا اس بندے کے اختیار پہ چھوڑ دیتا ہے، چاہو تو کر لو چاہو تو نہ کرو۔ مجبور کر کے ہدایت دینی ہے تو پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ تکلیفات شرعیہ یہ سارے ختم ہو جائے، پھر مکلف بنانا احکام دینا سب ختم ہو جائے۔ جب خدا نے مجبور کر کے ہی کام کروانا ہے تو پھر ماننے نہ ماننے والا تو سوری ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہے کہ ماننا ہے تو اپنی مرضی سے مانو، نہیں ماننا تو اپنی مرضی سے نہیں مانو۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو مجبور نہیں کرتا کہ تم ہدایت قبول کرو ہی کرو۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم۔ اور کافروں نے مسلمانوں کے متعلق کہا اگر اس اسلام میں کچھ بلائی ہو تو یہ مسلمان اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے ہیں، اور جب ان کہنے والوں کو اس قرآن سے ہدایت نہ ملی تو اب یہ کہیں گے کہ یہ ایک پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ یہ کفار مکہ کا ایک عمل ہے جو یہاں بیان کیا گیا، وہ یہ تھا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ اسلام قبول کرنے والے لوگ کون ہیں؟ حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر ان کی، حضرت عمار کی والدہ، حضرت یاسر کی والدہ، اور باقی اسی حضرت بلال حبشی، اور یہ غریب غربا اس طرح کے یہ لوگ ہیں اسلام قبول کرنے والے۔ اگر کوئی اسلام میں خیر ہوتی تو یہ غریب لوگ ہم سے پہلے اس خیر کو تھوڑی پا لیتے، پھر تو ہم پاتے اس کو۔ یہ ان لوگوں کا ایک عقلی جاہلانہ قیاس تھا اپنی دنیاوی مال و دولت اور کامیابی پر، کہ بھائی جیسے دنیا کی دولت مال کامیابی ان غریبوں سے پہلے ہمیں ملتی ہے، تو اگر اسلام میں خیر و خوبی ہوتی تو وہ بھی ان غریبوں سے پہلے ہمیں ملتی، ہم سے پہلے تو انہوں نے قبول کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی ایسی خیر خوبی نہیں ہے، کوئی ایسی شاندار بات نہیں ہے کہ جس میں یہ غریب غربا ہم سے سبقت لے جائیں۔ تو یہ ایک ان کا رویہ تھا، ایک جاہلانہ ایک ان کی گفتگو تھی کہ مال و دولت کے اوپر ہدایت کو قیاس کر دیا، حالانکہ حق قبول کرنا اور مال و دولت کا حاصل ہونا ان دونوں میں فرق ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاکو کے پاس بڑا مال ہے، ایک چور کے پاس بڑا مال ہے، ایک غاصب اور خائن کے پاس بڑا مال ہے، ایک رشوت خور کے پاس بڑا مال ہے، تو کیا مطلب کہ صحیح بھی وہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. صحیح ہونا اور رائے کا درست ہونا یہ اور بات ہوتی ہے، عقیدے کا درست ہونا اور بات ہوتی ہے، اور مال و دولت اس کے تو 50 ذرائع موجود ہیں، اچھے بھی برے بھی ہر طرح کے موجود ہیں. لہذا مال و دولت کے ہونے پر حق یا ناحق کا فیصلہ کرنا یہ باطل ہے، یہ غلط. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو خود تو ہدایت نصیب نہیں ہوئی قرآن سے، اسلام سے، تو کہنے لگے کہ یہ قرآن جو ہے یہ پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے. تو یہ وہی ہے کہ انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے. تو چونکہ ان کو قرآن و اسلام سے ہدایت نہیں ملی تو انہوں نے اسی کا انکار کر دیا اور قرآن کے بھی دشمن ہو گئے، اسلام کے بھی دشمن ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی دولت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.